الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله تعالى في مقام اخر يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال الله تعالى في مقام آخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان معاشرے کے اندر مسلمان ملکوں میں ایک بیماری بہت زیادہ عام ہو گئی ہے جو کہ پہلے سنا تھا کہ خالی کافر معاشروں میں ہوتی تھی غیر مسلم ماحول میں یہ مرض یہ مصیبت موجود تھی لیکن آج یہ ہمارے مسلمان معاشروں میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کا نام آج کل کے ڈاکٹروں نے دیا ہے ڈپریشن ایک اور نام اس سے ملتا جلتا استعمال کرتے ہیں انگزائٹی کوئی اس ہائپر ٹینشن سے بھی اس سے ملتی جلتی ایک کنڈیشن کو ریلیٹ کرتا ہے ہمارے ملکوں میں جن ڈاکٹروں نے پریکٹس کیا انہوں نے بھی بتایا کہ آج اس مرض کے مریض ہسپتالوں میں بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں اللہ والوں نے تو یہاں تک بتایا جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی لوگوں کو دیکھ کر کے ان کے احوال کا اندازہ ہو جاتا ہے انہوں نے سفر کر کے یہ بتایا کہ جتنے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی سب کے سب ڈپریشن کا شکار تھے سب کے سب سوائے ان کے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول تھے اور میڈیکل ڈاکٹرز تقریباً یہی بات کر رہے ہیں کہ ہسپتالوں کے اندر اس مرض کے ساتھ بہت سارے لوگ آتے ہیں آتے ہوئے ان کو معلوم نہیں ہوتا اکثر کو کہ وہ اس مرض کا شکار ہیں لیکن جب ہم ان سے سوال جواب کرتے ہیں اور ان کو اپنے ڈائیگنوسٹک کوشچنز ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ان کے جو وہ جواب دیتے ہیں وہ ان کے اس مرض کی پازیٹو انڈیکیشن کرتے ہیں یعنی دو تین سوال ہوتے ہیں وہ مریض سے پوچھے جاتے ہیں اگر اس کا جواب ایک خاص انداز میں مریض نے دیا تو وہ کلینیکلی ڈپریسڈ کلاسیفائی ہو جاتا ہے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ بیماری پہلے ہمارے معاشروں میں نہیں تھی اسی وجہ سے اس کے لیے ہماری زبانوں کے اندر کوئی لفظ ہی نہیں ہے آپ نے سنا ہوگا ہمارے شیخ مولانا ذوالفقار کی تقریروں میں اکثر کہ اس لفظ کو انگریزی زبان سے ایز اٹ از لے لیا گیا ہے ہائپر ٹینشن ڈپریشن انگزائٹی اور اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں اردو میں اس کا کوئی ایکویولنٹ ہے ہی نہیں تو اس سے وہ دلیل پکڑ کے کہتے ہیں کہ اس کا ایکویولنٹ اردو زبان میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ کنڈیشن پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اب یہ کنڈیشن ایگزسٹ کرتی ہے اور انگریزی زبان سے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے تو ہم نے اس سے اس کو مستعار لے لیا استعمال کرنا شروع کر دیا اچھا اس بیماری کے اندر اور تفصیل میں انشاءاللہ کسی اور وقت جائیں گے لیکن ایک مصیبت اس بیماری کی یہ بھی ہے کہ جس کو یہ بیماری ہو یا جو کہ اس کے قریب قریب پہنچ چکا ہو اس کو اگر کوئی اس کا حل بتائے نا تو وہ اس کا حل ماننے سے انکار کر دیتا ہے اس کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہے تو بھئی آپ اللہ کا ذکر کریں تو وہ شخص جو ہے نا اس بات کو سن کے بہت اور زیادہ اکھڑ جاتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں اس کو یہ مت بتاؤ کہ دیکھو تم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے یا تمہاری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ حالت ہوئی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں مجھے یہ سب کچھ نہیں سننا, مجھے تو یہ بتاؤ کہ جن وجوہات کی وجہ سے میری زندگی میں یہ کنڈیشن آئی ہوئی ہے یہ وجوہات کیسے دور ہوں گی. مثال کے طور پر کسی نے اپنی ڈپریشن کی وجہ جو ہے وہ اپنے رسک کے مسئلے کو قرار دیا, تو اب اس کو اگر یہ کہیں کہ بھئی آپ اللہ کا ذکر زیادہ کریں, اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں, تو کہہ رہا نہیں نہیں یہ سب تو میں کرتا ہوں لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میرے جاب کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. کسی کو کہو کہ بھئی کسی کی نے یہ اپنے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی گھر میں جو دوسرے افراد رہتے ہیں ان کی وجہ سے میں اس ہائپر ٹینشن کا شکار ہوں, تو اگر آپ اس کو یہ بتائیں کہ نہیں نہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے یہ مرض دور ہوتا ہے, دل کو اطمینان ملتا ہے, کہتا ہے نہیں نہیں مجھے یہ سب کچھ نہ بتاؤ, مجھے یہ بتاؤ کہ گھر کے لوگوں کا میرے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ کیسے دور ہوگا, وہ کیسے اچھا ہوگا. یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ پریکٹیکل بات ہے, یہ مجھ سے پریکٹیکل باتیں کرو. ان ادر ورڈز وہ یہ کہہ نہیں رہا ہوتا لیکن ان ادر ورڈز وہ یہ امپلائی کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ نے جو کہا ہے نا یہ امپریکٹیکل بات ہے نعوذ باللہ, اور پریکٹیکل بات یہ ہے کہ یہ جو کنڈیشنز پیدا ہوئی ہیں میری زندگی کے اندر ان کنڈیشنز کو ریزالو کرنے کے لیے کچھ کیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام تو دوسرا ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام تو ہماری مرضی کے اوپر نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کسی اور چیز سے وابستہ کر دیا ہے دلوں کے اطمینان کو. اب ہم مانیں یا نہ مانیں یہ ہمارا مسئلہ ہے. دیکھیں ایک دوسری جماعت کا بچہ ہو, پہلی بات پہلے تو یہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس مصیبت میں مبتلا ہوتا کیسے, انگزائٹی ٹینشن ڈپریشن اس میں مبتلا کیوں ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ کر نہیں پا رہا ہوتا, یا اس کے اوپر کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں جس کو کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ٹو مچ ہے, یہ میری استعداد سے میری جو کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی سے زیادہ مشکل حالات ہیں, تو میں ان حالات سے جو ہے نا وہ ان کو ڈیل نہیں کر سکتا, یہ میرے اوپر کیوں آئے ہیں, یہ نہیں آنے چاہیے تھے, ان کو دور ہو جانا چاہیے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میری کیپیسٹی سے زیادہ مشکل حالات آ گئے ہیں, ان کی وجہ سے میں اس کنڈیشن کا شکار ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا واقعی ہوتا ہے. دیکھیں ایک معمولی سا سکول ہے جو کہ انسانوں نے بنایا ہوا, اس سکول کے اندر مختلف درجوں کے بچے پڑھتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں جن کی عمر کے حساب سے ان کو پہلی جماعت میں داخل کیا جاتا ہے, کسی کو دوسری جماعت میں داخل کیا جاتا ہے, کسی کو دسویں جماعت میں داخل کیا جاتا ہے, اور پہلی جماعت سے دوسری جماعت میں آنے کے لیے ان کو پہلی جماعت والوں کو پہلے سال کے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. پہلے سال کے کریکولم کے مطابق ان کو امتحانی پرچہ دیا جاتا ہے, وہ جب امتحانی پرچہ پاس کر لیتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اگلے پروموٹ کر دیا جاتا ہے اگلے درجے کے اندر. دوسری جماعت والوں کو دوسری جماعت کے لحاظ سے کریکولم کے اعتبار سے دوسری جماعت کا امتحان دیا جاتا ہے, اور دسویں جماعت والوں کو دسویں جماعت کے اعتبار سے امتحان دیا جاتا ہے. اگر کسی اسکول کے اندر دوسری جماعت کے طلباء کو دسویں جماعت کے طلباء کے کریکولم کے مطابق امتحانی پرچہ دے دیا جائے گا تو اس اسکول کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں جو ٹیچرز ہیں ان کو سب کہیں گے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے بچوں کا امتحان دیا جاتا ہے, جتنا ان کو سبق دیا گیا تھا امتحان اس میں سے لیا جاتا ہے, نہ یہ کہ آپ کو جو ہے وہ دوسری جماعت کا کی استعداد والی کلاس میں بٹھایا گیا اور آپ نے ان کو دسویں جماعت والا پرچہ دے دیا یا آٹھویں جماعت والا پرچہ دے دیا, تو یہ تو بہت بری اسکول ایڈمنسٹریشن ہوئی. بالکل یہی معاملہ یا یہی مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر اس آیت میں ارشاد فرمایا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی استعداد سے زیادہ جو ہے وہ مکلف نہیں بناتا, یعنی اس کے استعداد سے زیادہ اس کے اوپر امتحان نہیں ڈالتا. تو جس کے پاس دوسری جماعت والی استعداد ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری جماعت والا ہی پرچہ دینا ہے, جس کے پاس آٹھویں جماعت والی استعداد ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آٹھویں جماعت والا پرچہ دینا ہے, زندگی کے درجوں کے اعتبار سے اس کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی کے پاس استطاعت جو ہے وہ تو پانچویں جماعت کے امتحان کی تھی, لیکن اس کو بارہویں جماعت کے امتحان کا پرچہ دے دیا گیا. یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے اس کو لوگوں کا امتحان لینا نہیں آتا, معلوم نہیں کہ کس کو کون سا والا پرچہ دینا چاہیے تھا, غلط پرچے ادھر ادھر ہو گئے, مکس اپ ہو گیا. لیکن ہم دراصل یہی کہہ رہے ہوتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ جو حالات میرے اوپر آئے ہیں یہ اتنے نہیں آنے چاہیے تھے, یہ ٹو مچ ہو گیا ہے, میں اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہا, یہ نہیں ہونے چاہیے تھے, ان کو تبدیل کرو کسی طریقے سے. ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو اب ہماری زندگی میں امتحانی پرچہ دیا گیا ہے وہ غلط آ گیا ہے ہمارے پاس. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اب تھوڑا سا تصوف, ذکر و سلوک والی بات کے اوپر آتے ہیں. ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سالک ذکر و سلوک کے راستے کے اوپر محنت کرتا ہے, اچھے سے مراقبہ کرتا ہے, اپنے اذکار اپنے معمولات باقاعدگی سے کرتا ہے, تو اس کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ توبہ والی کیفیت نصیب ہوتی ہے. یعنی اس کو اپنے گناہوں کے اوپر ندامت شرمندگی محسوس ہوتی ہے, تو وہ گناہوں سے کراہیت پھر نفرت والے درجے پر آتا ہے. اس کے بعد اس کو جو اگلا درجہ ملتا ہے وہ ہوتا ہے انابت والا, یعنی رجوع الی اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے. توبہ آپ نے سنا نا کہ توبو الی اللہ, تو جب توبہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو بندہ پلٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اور ذکر و سلوک کرتا ہے, اس راستے کے اندر اور آگے بڑھتا ہے, تو انابت الی اللہ کے بعد اس کے دل کے اندر سے دنیا کی محبت کم ہونی شروع ہوتی ہے. دنیا کی محبت کم ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر زہد والی کیفیت پیدا ہوتی ہے. زہد کہتے ہیں کہ کسی بڑی ظاہری بڑی چیز کو چھوڑ کر کے کسی چھوٹی چیز کو پسند کر لینا. تو زہد جبھی زاہدین جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کو چھوڑ کر کے دین کی نعمتوں کو کے اوپر جو دین کی چیزیں ہیں ان کو اپنا لیتے ہیں, تو ان کو زاہد کہتے ہیں. حقیقت میں تو وہ اس چھوٹی دنیا کو چھوڑ کر بڑی نعمت کو اپنا رہے ہوتے ہیں. تو زہد والی کیفیت پھر انابت کے بعد پیدا ہوتی ہے. زہد کی کیفیت کے بعد مزید جب سالک ذکر و سلوک کرتا ہے تو پھر اس کے اندر صبر والی کیفیت آتی ہے, شکر والی کیفیت آتی ہے, توکل الی اللہ والی کیفیات آتی ہیں, تفویض والی صفات آتی ہیں. اور یہ سب جو سب یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ مستقل موضوع ہیں, ان کے اوپر تو لمبی لمبی جو ہیں وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں, لمبے لمبے مشائخ نے اس کے اوپر باتیں کری ہیں, تو ان کا تو ابھی موقع نہیں ہے. لیکن صبر, شکر, توکل, تفویض, ان کیفیات سے گزر کر کے آخر میں جو کیفیت سالک کو ملتی ہے وہ کیفیت ہوتی ہے جس کو کہ ہم رضا والی کیفیت کہتے ہیں, رضا والی کیفیت. اور یہ بالکل آخر میں جا کر کے ملتی ہے, یہ انتہا درجے والی کیفیت ہے, الٹیمیٹ. یہ جو رضا والی کیفیت ہے نا, اس کے اندر بندہ اپنے پروردگار کی ہر چیز کے اوپر راضی ہو جاتا ہے. جو حالات اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں میں اس سے راضی ہوں, جو کیفیات اللہ نے میری زندگی میں ڈالی ہیں میں اس سے راضی ہوں. نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے, یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو دوستی نصیب ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سے ان کو یاری لگ جاتی ہے. اب ان کا یار ان کو جس حالت میں رکھے وہی حالت اچھی ہوتی ہے, دوسری حالت اچھی نہیں ہوتی. اسی کو کچھ مشائخ نے کہا کہ اگر آپ ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیں تو وہ دھوپ سے سائے میں جانا پسند نہیں کریں گے, اگر آپ ان کو سائے میں کھڑا کر دیں تو وہ سائے سے دھوپ میں آنا نہیں پسند کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو چیز پسند فرما دی وہ اسی کے اوپر راضی اور خوش ہوتے ہیں. عام آدمی کو تو یہ حال ہوتا ہے نا کہ جی جب نعمتیں مل رہی ہیں تو اللہ کا شکر بھی الحمدللہ, عبادتیں بھی کر رہا ہے اور اللہ سے راضی بھی ہے, اللہ سے خوش بھی ہے. لیکن جب حالات آتے ہیں, جب تکالیف آتی ہیں, جب کوئی نعمت روک لی جاتی ہے, تو اس وقت جو ہے وہ تھو تھو کرنا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا, اور میں جو ہوں وہ مجھے چونکہ دنیا کی نعمتیں نہیں مل رہی اس لیے جو ہے وہ بھی اللہ سے ناراض اور وہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض, اس قسم کی کیفیات آ جاتی ہیں. لیکن اللہ والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر ان کے اوپر غم والی بھی کیفیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے, کیونکہ وہ تیری ہی دی ہوئی چیز ہے, تو غم والی کیفیات کے اوپر بھی ان کو خوشی لگتی ہے کہ میرے پروردگار نے ہی تو یہ غم میری طرف بھیجا. تو یہ کہلاتی ہے رضا والی کیفیت, اللہ تعالیٰ ان سے راضی, وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. صحابہ کرام میں اور دوسرے امتیوں کے درمیان ایک واضح فرق یہ ہے کہ ہم ان کو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رضا والی کیفیت ان کو بھی ملی, اور امتیوں میں سے بھی جو ذکر و سلوک کی کیفیات کے راستے کے اوپر محنت کرتا ہے, رضا والی کیفیت حاصل کرنے کے لیے تگد و مجاہدے کرتا ہے, اس کو بھی رضا والی کیفیت مل جاتی ہے. لیکن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں اس کیفیت کی خوشخبری دے دی. رضا کا سرٹیفکیٹ صحابہ کرام کو اس دنیا میں مل گیا, اور دوسرے امتیوں کو اس دنیا میں نہیں ملے گا بلکہ آخرت میں ملے گا. تو بشائط یہ کہتے ہیں کہ جب ذکر و سلوک کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, تو ہوتے ہوتے جو اس کو الٹیمیٹ درجہ ملتا ہے وہ ہوتا ہے رضا والا درجہ. اب یہ چیز جو ہے وہ ہمارے اس کانسیپٹ سے کیسے میچ کرتی ہے جا کر کے, کہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف ڈالی ہی نہیں. تو ان دونوں چیزوں کو ہم آپس میں کوریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں, ایک شخص نے اپنی استطاعت خود ڈیفائن کری ہوتی ہے. جیسے کہ سمجھ لیں کہ ایک انسان ہے, ایک مومن ہے, اور اس نے اپنے چاروں طرف جو ہے وہ ایک دائرہ کھینچا, ایک سرکل کھینچا, اور اس نے یہ ڈیفائن کیا کہ اس سرکل کے اندر اندر یہ جو ہے نا میری استطاعت ہے, میری کیپیبلٹی ہے, اتنی سی ہے. اب اس کے مطابق میرے اوپر جو پریشانی آئی, مصیبت آئی, تو وہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری استطاعت کے مطابق ہے, تو میں اس کے اوپر راضی خوش رہوں گا. میں کہوں گا کوئی بات نہیں, بڑی بات نہیں ہے, یہ تو ہوتا رہتا ہے, یہ تو دوسروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ہوا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ اس کے اوپر گھبراتا, پریشان ہوتا, ڈپریسڈ ہوتا, اینکشیس ہوتا, یہ سب نہیں ہوتا, کیونکہ اس نے اپنا یہ سرکل ایک ڈیفائن کیا ہوا ہے, اس کے ود ان جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کے اوپر راضی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سرکل ڈیفائن کیا ہوتا ہے نا, وہ اس سرکل کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جو ایک انسان کا سرکل ڈیفائن کیا ہوتا ہے, وہ اس سرکل سے عموماً بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے, بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے. اس سرکل کا جو اس بندے نے ڈیفائن کیا, اس کا ڈائی میٹر فار ایگزامپل 1 میٹر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفائن کیا اس کا سرکل استطاعت والا, اس کا ڈائی میٹر ہے 10 میٹر. اب 1 میٹر میں تو یہ راضی خوش رہتا ہے, لیکن 1 میٹر سے زیادہ بڑا اگر کوئی اس کے اوپر حالت آ جائے, بڑی حالت آ جائے, تو کہتا ہے نہیں نہیں یہ میری استطاعت سے زیادہ ہے. اس کے اوپر وہ شکوے شکایتیں کرتا رہتا ہے, کرنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ باتیں بنانا شروع ہو جاتا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ اینگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ہوتے ہوتے ایک میڈیکل کنڈیشن بن جاتی ہے, جس کو کہ آج کی زبان کے اندر ڈاکٹرز نے ڈپریشن قرار دیا. باقاعدہ پھر انسان کے بدن کے اندر تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں, باقاعدہ کیمیکلز جو ہیں وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, ڈس بیلنس شروع ہو جاتا ہے, پھر ان کو دوائیوں کے ذریعے سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بیلنس آؤٹ کرتے ہیں. تو اتنا کچھ یہ ہو جاتا ہے. لیکن یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری سرکل کی ڈیفینیشن اور اللہ کی سرکل کی ڈیفینیشن ڈفرنٹ ہوتی ہے. جب انسان تصوف و سلوک کی محنت کے اوپر آتا ہے, مجاہدوں والی محنت پر آتا ہے, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, تو ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو سرکل اس کا 1 میٹر کا تھا نا, یہ سرکل ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ 1 میٹر سے 1.5 میٹر بنتا ہے, کچھ اور حالات کو یہ برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اب اس کو ہر چیز کے اوپر غصہ نہیں آ جاتا, کم چیزوں پہ غصہ آتا ہے. پھر یہ 1.5 سے بڑھتا ہوا یہ 2 میٹر کا ڈائمیٹر والا سرکل بن جاتا ہے. 2 سے پھر یہ ہوتے ہوتے 3 کا بنتا ہے, 3 سے ہوتے ہوتے, یعنی کہ اب جو ہے نا یہ توبہ والی کیفیت میں آیا, توبہ سے انابت والی کیفیت میں آیا, انابت سے زہد والی کیفیت میں آیا, زہد سے صبر, شکر, توکل والی کیفیت میں آیا, اور سرکل جو ہے ماشاءاللہ ایکسپینڈ ہوتے ہوتے 8 میٹر تک پہنچ گیا, 9 میٹر تک پہنچ گیا. اور رضا والی کیفیت اس کو کب ملتی ہے؟ جب یہ سرکل اس کا ایکسپینڈ ہوتے ہوتے 10 میٹر تک پہنچ جاتا ہے. اب اس کی ڈیفائنڈ استطاعت اور اللہ کی ڈیفائنڈ استطاعت, یہ دونوں ایک ہو جاتی ہیں, یہ دونوں میچ ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو ہم نے مثال کے طور پر 10 میٹرز کا سرکل تمہارے لیے ڈیفائن کیا تھا، تمہاری زندگی میں ہم اس 10 میٹر سے زیادہ والے حالات نہیں بھیجیں گے. اور اب یہ خود بھی جو ہے نا 10 میٹرز کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب اس کی زندگی میں 10.5 میٹرز والے حالات تو آنے ہی نہیں تھے، آنے ہی 10 میٹرز والے حالات ہیں. اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ نے یہ چیز ڈیفائن کر دی، یہ چینج نہیں ہوتی. لیکن اب کس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے 1 میٹر کے سرکل کو ایکسپینڈ کر کر کے 10 میٹرز تک پہنچا دیا. اب جو ہے نا جو اللہ کی رضا ہے وہی اس کی رضا ہے، اسی کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور دراصل دوسرے الفاظ میں جو ہم دوسرے اوقات میں بتاتے رہے ہیں کہ ذکر و سلوک کی محنت سے انسان اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی آپ نے کئی دفعہ سنا ہے کہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کر رہا ہوتا ہے. یہ نفس مطمئنہ چیز کیا ہے؟ نفس مطمئنہ چیز کیا ہے؟ یہ نفس مطمئنہ وہی نفس ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالی کی ہر فیصلے کے اوپر راضی اور خوش ہوتا ہے. یہ وہی نفس مطمئنہ ہوتا ہے. اور اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا ارجعی الی ربک، آ جاؤ اپنے پروردگار کی طرف، راضیتا مرضیہ، اس حالت میں کہ تم بھی راضی ہو اور تم سے بھی راضی ہیں. اس آیت کے اندر ہمیں باقاعدہ اس کی دلیل مل رہی ہے کہ بھائی نفس مطمئنہ آپ کو اسی وقت ملے گا جب آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ سے راضی بھی ہوگا. جیسے کہ مشائخ اکثر یہ موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا کے کلام کرتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میری قوم پوچھ رہی ہے کہ ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ آپ ہم سے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، اپنی قوم سے جا کے کہہ دیجئے کہ اگر وہ مجھ سے راضی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان سے راضی ہوں. تو راضیتم مرضیہ، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے سے راضی ہے. اور یہی جو ہے وہ نفس مطمئنہ والی کیفیت ہوتی ہے. جو شخص رضا والی کیفیت میں پہنچ گیا وہ اطمینان والی کیفیت میں پہنچ گیا، جو اطمینان والی کیفیت میں پہنچ گیا اس کی زندگی کے اندر ڈپریشن، انگزائٹی، ہائپر ٹینشن اور فلانا اور ڈمکانا، یہ ساری بیماریاں کہاں سے آ سکتی ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ ایک شخص کا دل اطمینان میں ہو، ایک شخص جو ہے وہ اپنے پروردگار سے راضی ہو، خوش ہو، اور ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ یہ والی مینٹل پرابلمز بھی لگی ہوئی ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس بات کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں رہتے. ہم وہ سننا چاہتے ہیں جو ہمارا نفس چاہتا ہے. ہمارا نفس چاہتا ہے کہ اس کو یہ باتیں بتاؤ کہ ہاں تمہاری زندگی میں مصیبت جو ہے نا وہ تمہارے شوہر کی وجہ سے. تمہاری بیوی چاہتی ہے کہ اس کو، یا شوہر چاہتا ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ ہاں ہاں تمہاری بیوی ہی ساری تمہاری مسائل کی جڑ ہے. بیوی جب ٹھیک ہو جائے گی تو تمہاری زندگی سے مسائل دور ہو جائیں گے. بیوی کو کہتا ہے کہ شوہر مصیبت کی جڑ ہے، شوہر جب تک اپنا ایٹیٹیوڈ تبدیل نہیں کرے گا اس وقت تک تمہاری زندگی کے اندر اطمینان نہیں آ سکتا. امپلائر کو کہتا ہے کہ جی تمہارے امپلائیز کی وجہ سے تمہاری زندگی میں پریشانی ہے، اور امپلائیز کو کہتا ہے کہ جی تمہارے امپلائر، تمہارے مینیجر، تمہارے وائس پریزیڈنٹ کی وجہ سے تمہاری زندگی میں پریشانی ہے. عوام کو کہتا ہے، عوام کا نفس عوام کو کہتا ہے کہ حکومت کی وجہ سے تمہاری زندگی میں پریشانی ہے، اور حکومت والوں کا نفس جو ہے وہ حکومت والوں کو کہتا ہے کہ تمہارے عوام کی وجہ سے تمہاری زندگی میں پریشانی ہے. تو یہ نفس جو ہے نا وہ دراصل فلٹر آؤٹ کر کے ہمیں وہ چیز سناتا ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے ساتھ کے جو انسان ہیں نا ان سے بھی وہی سننا چاہتے ہیں. ہم اسے یہ نہیں سننا چاہتے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے. جب تک یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت دور نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں اطمینان نہیں ملے گا. چاہے کتنی جو ہے وہ زندگی کے تم حالات چینج کر لو، ملک چھوڑ کر کے کسی بہت ہی ایڈوانس ملک میں چلے جاؤ جہاں پہ کہ بجلی نہ جاتی ہو، جہاں پہ سڑک کے اوپر لوگ کچرا نہ پھینک دو، جہاں کی حکومت جو ہے وہ ٹیکس زیادہ نہ لگاتی ہو، تم اس ملک پہ چلے جاؤ گے تمہاری زندگی سکون میں آ جائے گی. وہ چلے آتے ہیں دوسرے ملک میں, وہاں جا کر کے جو اور پریشانی. گھر تبدیل کر لو, تمہارے گھر کے اندر سیٹ اپ اس طرح کا ہے اس وجہ سے تمہاری نئی پریشانی ہے, تو گھر چینج کر لو, کسی نئی جگہ پہ جا کے رہنا شروع ہو جاؤ, یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی. وہ کیا ہوتا ہے کہ جی دوسرے گھر میں جا کر کے اور نئی نئی پریشانیاں مصیبتیں آ جاتی ہیں. ہمارے حضرت نے اس کو اس طریقے سے بیان فرمایا کہ بھائی جب کوئی مصیبت آئے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا شروع کر دو, اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی اسی وقت کرنا شروع کر دو. اگر نہیں کرو گے, اگر شکوے شکایات کرو گے, تو اللہ تعالیٰ مصیبت کا لیول بڑھا دیں گے, اللہ تعالیٰ مصیبت کا لیول بڑھا دیں گے. کم نہیں ہونی تمہاری مصیبت شکوے شکایات کرنے سے. ہاں معافی تلافی اللہ تعالیٰ سے کرو گے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرو گے, یعنی توبہ کرو گے, عنابت کرو گے, دنیا سے اپنے دل کو کاٹو گے, صبر شکر توکل تخفیف والی کیفیات اپنے دل میں پیدا کرو گے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ رضا تمہیں نصیب ہو جائے گی, تمہاری زندگی سکون میں آ جائے گی, تمہیں نفس مطمئنہ مل جائے گا. یہ راستہ ہے نفس مطمئنہ کو پانے کا, یہ صحیح راستہ ہے, دس از دا پراپر وے. ہم جو ہے نا اس کو بائی پاس کر کے شارٹ کٹس کے ذریعے سے نفس مطمئنہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ تو گرتے رہا, بلکہ الٹا ایک کے بعد جو ہے وہ دوسری مصیبت, دوسری سے تیسری مصیبت آنی کرتی رہتی ہے. تو یہ جو تصوف کا کانسیپٹ مشائخ بتاتے ہیں, دراصل یہ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری ڈیفائنڈ جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ڈیفائنڈ کیپیسٹی سے میچ نہیں کرتی. جب ہم اپنے آپ کو جھکاتے ہیں, مشائخ کا ادب عزت کرتے ہیں, ان کی بات مان کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں, تو پھر ہمارا وہ سرکل بڑھتا رہتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سرکل کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میچ کے سرکل کے ساتھ میچ ہو جانے سے ہمیں نفس المطمئنہ مل جاتا ہے. یہ جو رضا ہے, جب ہی فرمایا کہ یہ رضا اللہ تعالیٰ کی حاصل ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے, یہ سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَر وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَر, اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے زیادہ بڑی چیز ہے. اکبر, اکبر کا مطلب اسم تفضیل, عربی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ دوسرے چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بڑی چیز کو کہتے ہیں. اللہ اکبر کا مطلب یہی کہ اللہ سب سے بڑی سے مراد دوسروں کے مقابلے میں سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑی چیز ہے. اس بات کے اندر ایک جو ہم غلطی کر جاتے ہیں عموماً, وہ یہ کہ جب ہماری زندگی کے اندر کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, تو ہم اکثر یہ بھی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی کہ تکلیف آئی اللہ کی طرف سے اور میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں, لیکن ہماری توجہ جو ہے وہ اس وقت اپنے گناہوں کی طرف نہیں جاتی, اپنے گناہوں کی طرف توجہ نہیں جاتی, بلکہ ایک اور بھی دھوکہ جو ہمارا دل ہمارا نفس ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تم تو اللہ کے بڑے پارسا بندے بن گئے, بڑے نیک بندے بن گئے ہو, اب یہ جو حالات تمہاری زندگی کے اندر آ رہے ہیں یہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں آ رہے, بلکہ یہ حالات جو آ رہے ہیں یہ تمہارے درجات کو بڑھانے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ دراصل جو ہے نا ایک اور سمجھنے والی بات کہ ہم نے اپنے آپ کو پارسا سمجھنا نہیں ہے. ہمارا نفس تو ہمیں پارسا ہی بنا کے رکھنا چاہتا ہے ہماری نگاہوں کے اندر کہ جی آپ ہی نیک ہیں, جو مصیبت آ رہی ہے پریشانی آ رہی ہے یہ آزمائشوں کے طور پر آ رہی ہے. اسی وجہ سے اپنے حالات کو کسی اور سے چیک کروانا, کسی اور کے سامنے رکھنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے نفس کے دھوکے سے جو ہے نا وہ محفوظ رہ سکیں. جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اپنے گناہ کو وہ چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے, دوسروں کے گناہ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے, اپنے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو چھوٹی چیز ہے, چھوٹا مسئلہ, صغیرہ گناہ, ایسی عام آپس کی بات چیت کے اندر میں نے کر دیا. جھوٹ بولنے کو سمجھتا ہے کہ یہ تو بس ایسے ہی ایک چھوٹی سی بات ہے, میں نے بات بدل کے کہہ دی, میں نے جو ہے وہ بہانہ بنا دیا, ہے وہ چھوٹا گناہ سمجھتا ہے. یہ تو عام بات بول چال کے اندر ہر کوئی کرتا ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے اس وجہ سے اپنے اوپر آنے والے حالات کو وہ آزمائشوں سے گردانتا ہے, حالات سے گردانتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے. اور ایسا کیوں ہو رہا ہوتا ہے, اس کی بھی ڈائیگنوسس اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کر دی. اس کی بھی ڈائیگنوسس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی. فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ, کہ جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے, نقید لہو شیطانا, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو منہ موڑتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. فہوا لہو قرین, پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے. قرین کہتے ہیں نا, قرن وہ جو ملی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر شیطان کو اس کے ساتھ ساتھ کر دیتے ہیں. پھر شیطان کیا کرتا ہے, فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, پھر وہ جو ہے نا اس کو نیک راستے سے روکتا ہے, آگے بڑھنے نہیں دیتا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ تو ہدایت کے اوپر ہیں. یعنی ایسا شخص جس کے اوپر شیطان مسلط ہوا ہوا ہے, شیطان اس کا قرین, اس کا ساتھی بن گیا ہے, اور یہ شخص کیا سمجھ رہا ہوتا ہے, میں ہی تو ہدایت پر ہوں. اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کیونکہ اس نے اپنے حالات کسی کے سامنے رکھے نہیں ہوتے. تو جب کسی کے سامنے حالات رکھے نہیں تو کیسے کوئی بتائے گا کہ جی آپ کی زندگی میں یہ گناہ اصل میں کبیرہ ہے جس کو آپ صغیرہ سمجھ رہے ہیں, جس کو آپ گناہ ہی نہیں سمجھ رہے, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے جو کہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ کی زندگی میں کوئی مجبوری, کوئی پریشر, کوئی حالات نہیں آئے ہوئے جس کی وجہ سے آپ کراہیت میں کے حالت میں یہ گناہ کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں. تو آپ دل کی نفرت کے ساتھ یہ گناہ کر رہے ہیں. بھائی دل کی نفرت کے ساتھ جو آپ کو گناہ پڑ رہا ہے وہ تو بے شک ہے, آج کے حالات ایسے ہیں, لیکن یہ جو دوسرا گناہ آپ کرتے پھر رہے ہیں اس کے لیے کون سی والی آپ کے اوپر پریشر ہے, کون آپ کو مجبور کر رہا ہے اس کے لیے؟ تو اس نے اپنے حالات کسی کے سامنے رکھے نہیں ہوتے, تو اس وجہ سے کوئی اس کو بتانے والا نہیں ہوتا کہ تم جس کو ہدایت سمجھ رہے ہو یہ تو دراصل سری گمراہی ہے. عموماً ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ پھر اپنی عبادتیں تو بہت زیادہ کر دیتے ہیں, بہت زیادہ عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن کسی کے سامنے جا کر کے اپنے حالات بتانا اور پھر اس سے جو ہے وہ کڑوی کسیلی سننا یہ ان کو برداشت نہیں ہوتا, وہ اسٹیپ تک جاتے ہی نہیں. کسی کی مان کے چلنا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جو ذکر اور تسبیحات بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ ہم زبان سے کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے. دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے, زبان سے کر کر کے ہم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے تو بہت عبادتیں کر لی ہیں, میں نے تو بہت زیادہ جو ہے وہ نیکی کے کام کرنے شروع کر دیے ہیں, لیکن کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے حالات کسی کے سامنے رکھ نہیں رہے ہوتے, ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو چونکہ دوسرا ہمارے لیے کوئی بتانے والا نہیں ہوتا, صحیح کو غلط سے جو ہے وہ تمیز کرنے والا نہیں ہوتا, اس وجہ سے ہم اپنی گناہوں کو جو ہے وہ نیکیاں سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم بہت زیادہ ہدایت کے اوپر ہیں. اس کی وجہ بھی کیا بنتی ہے؟ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت. تو اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کو رضا سے جوڑا، اور رضا کی کیفیت حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنی انا کو، اپنی بڑائی کو، جو ہماری سیلف انڈرسٹوڈ ٹرمینالوجیز ہیں نا، ان کو پھر صحیح طریقے سے سوال کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے رکھ کر کے پھر اگلے بندے کی بات سننی پڑتی ہے، اور پھر کڑوی کسیلی سننی پڑتی ہے. ہر وقت ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارے سامنے مٹھائی رکھی جائے، مٹھائی رکھو گے تو بس ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سنیں گے، اگر ذرا سی ہماری مرضی کے خلاف بات کر دی بس لگ گئی. اس کے بعد جب بھی جاتے بھی انہی کے پاس ہیں جو کہ اپنی ہماری مرضی کے مطابق ہمیں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو راستہ ہے اس راستے کو اپنانا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسند کیا ہوا راستہ ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پسند کیے ہوئے راستے سے گزرنا ہے، اپنے پسند کیے ہوئے راستے سے نہیں گزرنا. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے، پاک ہے وہ پروردگار جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے عاجزی کے علاوہ تمام راستوں کو بند کر دیا. عاجزی کے علاوہ تمام راستوں کو بند کر دیا. تو انانیت والے راستے سے، نہ ماننے والے راستے سے، اپنی لمیٹڈ نالج کو دوسروں کے اوپر فورس کرنے والے راستے سے، مشائخ کے اوپر فورس کرنے والے، علماء کے اوپر اپنی لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ کو فورس کرنا، اس راستے سے اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا. اپنے نفس کو تو تسلی دی جا سکتی ہے، اپنے نفس کو جو ہے وہ تھپکایا جا سکتا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کا ولی گردانا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تک اس راستے سے نہیں پہنچا جا سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے والے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے کریم آقا، ہم تیرے آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ظاہر میں تیرے بندے ہیں، اے اللہ حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اے اللہ، ہمارے نفس کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا. اے اللہ، ماننے والا بنا. اے اللہ، اس دنیا میں ماننے والا بنا. اے اللہ، اس دنیا میں ماننے والا نہ بن سکے تو اے اللہ، قبر میں جا کر تو ماننا ہی پڑے گا. اے اللہ، قبر سے پہلے دنیا کے اندر ماننے والوں میں شامل فرما. اے اللہ، اس دنیا میں نفس مطمئنہ نصیب فرما. اے اللہ، کثرت سے اپنا ذکر کرنے والوں میں شامل فرما. اے اللہ، ایسا اطمینان نہیں چاہیے جو کہ اے اللہ تیرا شیطان ہمارے دل کے اندر ڈالے. اے اللہ، ایسا اطمینان نہیں چاہیے جو کہ ہمارے گناہوں کے باوجود شیطان اور نفس کے بہکاوے کے نتیجے میں آئے. اے اللہ، حقیقی اطمینان نصیب فرما. اے اللہ، سچا اطمینان نصیب فرما. اے اللہ، اے اللہ، اپنی کمزوریوں کو ماننے والا بنا، تسلیم کرنے والا بنا. اے اللہ، اپنے سر کو جھکا دینے والا بنا. اے اللہ، ہماری انانیت کو اپنی مرضی سے توڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ایسا نہ ہو کہ ہماری اس تنی ہوئی گردن کو اے اللہ آپ کا عذاب آ کر کے توڑے. اے اللہ، اے اللہ، آپ نے اب تک ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھا، اے اللہ ہمیں آئندہ بھی اپنے عذاب سے محفوظ رکھیے. اے اللہ ہمارے زندگی کے اندر جو چھوٹی موٹی پریشانیاں آئی ہیں اے اللہ انہی کو انہی سے اے اللہ سبق لے کر کے اپنے آپ کو جھکا دینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے آپ کو اے اللہ تیرے نیک بندوں کے سامنے جھکانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ سمجھ عطا فرما, اے اللہ عقل عطا فرما. اے اللہ جھکانے کا مطلب جو ہم لیتے ہیں کہ یہ شرک کرنے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں, اے اللہ اس بے وقوف انڈرسٹینڈنگ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے نفس کو جھکانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی خواہشات کو توڑنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ عقل و سمجھ عطا فرما. اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ اپنے نیک بندوں کی, اے اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما. اے اللہ آپ کے محبوب نے آپ کے نیک بندوں کی محبت مانگی, اے اللہ ہم اپنے آپ کو کیسے اس سے بری سمجھتے ہیں. اے اللہ آپ کے محبوب نے آپ سے جو آپ کی محبت مانگی وہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ اپنے محبوب بندوں کی جو محبت مانگی اے اللہ وہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ان نیک اعمال کی محبت نصیب فرما جو آپ کی محبت تک پہنچا دینے والے ہیں. اے اللہ جن لوگوں کی سبیل کے اے اللہ اتباع کرنے کے آپ نے قرآن کے اندر ہمیں حکم فرمایا, اے اللہ ان لوگوں کے راستے کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ فتبع سبیل من اناب الیہ کے حکم کے اوپر اے اللہ جھک جانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تمام گناہوں کو چھوڑنے میں ہماری مدد فرما. اے اللہ ہم نے اس بات کو تو کتنی دفعہ سنا کہ توبہ جو ہے وہ تمام گناہوں ہی سے ہو سکتی ہے. اے اللہ ہم اس بات کو سمجھ چکے کہ 90% گناہوں سے توبہ توبہ نہیں ہوتی. اے اللہ 100% گناہوں سے توبہ کر کے آپ کی طرف انابت اور رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ مکمل طور پر میں آپ کو آپ کی طرف جوڑ موڑ دینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ پھر ایک ایک کر کے تمام گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال دینے کی بھی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آسان فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں, نفس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے, شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. اے اللہ وہ ہمیں دھوکے دے دے کر کے آپ سے دور کرتا ہے. اے اللہ آپ سے پیٹ پھیر کر کے پھر دوبارہ جہنم کی طرف جانے کے اوپر اکساتا رہتا ہے. اے اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما. اے اللہ اپنے دین کی سمجھ نصیب فرما. اے اللہ تیری شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو اپنی زندگی میں حرام قرار دینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جن چیزوں کو مکروہ قرار دیا ان کی کراہیت اے اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ جن چیزوں کو آپ کی شریعت نے محبوب قرار دیا ان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جن کو مستحب قرار دیا اے اللہ ان کو استحباب کے درجے میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آپ کے محبوب کو آپ نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر وہ یزکیہم کا منصب دے کر کے بھیجا, پھر آپ کے محبوب سے اس امت کے علماء اور مشائخ نے اس کام کو لیا اور اس امت کے اندر پھیلایا. اے اللہ آپ کے جو امت کے مشائخ اور علماء ہیں وہ اس کام کو کر رہے ہیں. اے اللہ ہمیں ان سے استفادہ صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنی خشیت نصیب فرما. اے اللہ خوف نصیب فرما. اے اللہ اپنی خشیت کی وجہ سے نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اعمال کے اندر حاضری کے ساتھ حضوری بھی پیدا فرما. اے اللہ ہمیں سجدے کا سرور نصیب فرما, ایمان کی حلاوت نصیب فرما. اے اللہ احسان والے درجے تک پہنچنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ عبادتیں اس طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرما کہ گویا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہوں. اگر آپ کو دیکھ نہیں رہے ہوں تو ہمارے میں اتنا استحضار تو ہو کہ آپ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اے اللہ وقوف قلبی والی کیفیت اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی محبت کے جذبے کو ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہمارے انگ انگ سے, ہڈی ہڈی سے, بوٹی بوٹی سے اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ ہمارے تمام لطائف کو جاری فرما. اے اللہ اپنے مشائخ کے بتائے ہوئے سلسلے کے جو اسباق ہیں ان اسباق کو باقاعدگی سے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بھی انابت اللہ والی کیفیت نصیب فرما, رجوع اللہ والی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بھی صبر, شکر, تفویض اور اے اللہ نفس مطمئنہ والی کیفیت نصیب فرما, اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ اپنی اطاعت والی رضا نصیب فرما. اے اللہ اطاعت والی نصیب رضا نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے سے راضی رکھ, راضی فرما. اور اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا فرما. اے اللہ ہمارے دل سخت ہو چکے, اے اللہ اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو نرم فرما. اے اللہ دلوں کی سختی کو دور فرما. اے اللہ دلوں کی سختی کو دور فرما، اے اللہ آپ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کے اندر بھی ہمارے دلوں کو نرم فرما، اور اے اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے اسمام نبی میں بھی ہمارے دلوں کو نرم فرما، اے اللہ ہمارے حالات کو آسان فرما، اے اللہ ہمارے حالات کو سازگار فرما، اے اللہ ہمارے جتنے بھی اٹکے ہوئے کام ہیں ان کو سلجھا، اے اللہ جتنے بھی بگڑے ہوئے کام ہیں ان کو بنا، اے اللہ ہمارے لیے عافیت والا معاملہ فرما، درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے لیے معافی والا معاملہ فرما، مہربانی والا معاملہ فرما، نیک بننا چاہتے ہیں بن نہیں پا رہے اے اللہ مدد فرما، گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ نہیں پا رہے اے اللہ مدد فرما، اے اللہ اولاد کی حفاظت فرما، اے اللہ اموال کی حفاظت فرما، اے اللہ گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اعمال کی حفاظت فرما، اے اللہ نیتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ خوب کر کے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت میں ڈوب کر کے نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ان دعاؤں کو ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار جو اس دنیا میں اب نہیں ہیں یا اے اللہ جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان سب کے حق میں قبول فرما، اے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت ہو چکی تو ان کو اپنے خود کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ ہماری جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اے اللہ امت کے جتنے بھی اکابرین مشائخ گزرے ہیں اور اللہ جتنے بھی امتی ہیں اللہ ان سب کو پہنچا، اے اللہ آپ کے ہاں یقیناً اس کی کمی نہیں، آپ کے لیے یہ بات بالکل ممکن ہے، اے اللہ آپ ہماری طرف سے ان سب کو بہترین اجر عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے جتنے بھی مشائخ اور علماء اور اساتذہ کرام ہیں جن سے ہم نے کوئی بھی چیز سیکھی، اے اللہ کوئی بھی علم حاصل کیا، اے اللہ کوئی بھی نیکی و تقویٰ والی عادت اختیار کری، اے اللہ ان کو ہماری طرف سے بے حساب اجر عطا فرما، اے اللہ بے حساب اجر عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کی محبت نصیب فرما، اے اللہ ان کا صحیح معنوں میں ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مشائخ نے تو ہم کو سکھایا کہ الدین کلہ ادب، کہ دین تو سراسر ادب ہے، پورا کا پورا ادب ہے، اے اللہ اس ادب کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی سراپا ادب بنا، اے اللہ ہمیں بھی سراپا اخلاق بنا، اے اللہ ہمیں بھی سراپا، اے اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ عاجزی اور انکساری اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.